سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ مولانا شاہ جی محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار نصیحت برائے عاشق مجاز. میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے نشاط سے متعلق سیدی عزت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے کہ ایک مریض عشق مجاز نے نظم میں اپنا حال تحریر کیا تھا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے نظم ہی میں سیرت تحریر فرمائی جو منتظر رہ رہے ہیں. مشورہ سن لے مجھ سے میرے ہم نشین, مشورہ سن لے مجھ سے میرے ہم نشین, پھر حسینوں سے ہرگز لگانا نہیں, پھر حسینوں سے ہرگز لگانا نہیں. مشورہ سن لے مجھ سے مشورہ سن لے مجھ سے میرے ہم نشین, دل حسینوں سے ہرگز لگانا نہیں, دل حسینوں سے ہرگز لگانا نہیں. اے فلک نو حماتم جو ہے یہ زمین, اے فلک نو حماتم جو ہے یہ زمین, یوں حسین کرتے ہیں دل کو اندوگی. اندوگی معنی غمگین, یعنی آسمان کی انسان کی رسوائی کو دیکھ کر ہو رہا ہے. کہا مٹی کے کھلونوں میں اور پیشاب پیخانے میں جی لگایا اور زمین بھی اس پر تنگ ہو جاتی ہے جو اللہ کو ناراض کر. اے فلک نو حماتم جو ہے یہ زمین, اے فلک نو حماتم جو ہے یہ زمین, یوں حسین کرتے ہیں دل کو اندوگی. گلرخوں کو سمجھتا ہے جو کل ستاں, گلرخوں کو سمجھتا ہے جو گلستا, یہ خدا ہے خدا, یہ خدا ہے خدا, یہ خدا ہے خدا, یہ خدا ہے خدا. یہ جو پھول ہوتے ہیں آپ کے ہمیں سمجھا جاتے ہیں, آتے پھول مرجا جاتے ہیں, جب مرجا جاتے ہیں تو پھر کوئی مرجائے ہوئے پھول سے جی نہیں لگاتا, پھر بھاگتے ہیں وہاں سے.
گلرخوں کو سمجھتا ہے جو گلستا, گلرخوں کو سمجھتا ہے جو گلستا, یہ خدا ہے خدا, یہ خدا ہے خدا, یہ خدا ہے خدا, یہ خدا ہے خدا. یعنی ہر حسن تو پھر بڑھاپا آ جائے گا, اس کے حسن پر جو ہے وہ مٹی پھر جائے گی, پانی پھر جائے گا, اس کے چہرے پر بڑیاں پڑ جائیں گی.
اس بیان کو تو مت سمجھ گل ستا, اس بیاباں کو تو مت سمجھ گلستا, ورنہ پچھتائے گا اے میرے مہرباں, ورنہ پچھتائے گا اے میرے مہرباں. اس بیاباں کو تو مت سمجھ گلستا, ورنہ پچھتائے گا اے میرے مہرباں. مشورہ سن لے مجھ سے میرے ہم نشین, دل حسینوں سے ہرگز لگانا نہیں.
خاک پر خاک اپنی جوانی نہ کر، خاک پر خاک اپنی جوانی نہ کر، رائے گائے سرحا زندگانی نہ کر، رائے گائے سرحا زندگانی نہ کر۔ یعنی مٹی سے جو جی لگاتا ہے، مٹی پر جو اپنی مٹی کو پیدا کرتا ہے، وہ مٹی ہو جاتا ہے، اور زندگی ان بیکار چیزوں سے جی لگانے کے لیے اللہ نے نہیں دی، بلکہ زندگی اللہ نے دی ہے اللہ پر پیدا کرانے کے لیے۔ جو شخص اپنی زندگی کو، اپنے لمحات کو، اپنے دل کو اللہ پر پیدا کرتا ہے، وہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ خاک پر خاک اپنی جوانی نہ کر، خاک پر خاک اپنی جوانی نہ کر، رائے گائے سرحا زندگانی نہ کر، رائے گائے سرحا زندگانی نہ کر۔ مشورہ سن لے مجھ سے میرے ہم نشین، دل حسینوں سے ہرگز لگانا ان حسینوں سے کس کو ملا چین ہے، ان حسینوں سے کس کو ملا چین ہے، جس نے بھی دل لیا ان کو بے چین ہے، جس نے بھی دل لیا ان کو بے چین ہے، ان حسینوں سے کس کو ملا چین ہے، جس نے بھی دل دیا ان کو بے چین ہے، جس نے بھی دل دیا ان کو بے چین ہے۔ مشورہ سن لے مجھ سے میرے ہم نشین، دل حسینوں سے ہرگز لگانا۔ مدارج علم و حکمت۔ ارشاد فرمایا کہ ایک مرید کا قصہ ہے کہ شیخ کی غلامی اور توجہ اور عنایت کی بدولت سے یہ صاحب نسبت ہو گئے اور دائرہ قلب اور اللہ کے نور سے منور ہو گیا، اور دائرہ قلب اللہ کے نور سے منور ہو گیا۔ پس اس کے دل میں خیال آیا کہ اب تو میں خود صاحب نور ہو گیا ہوں، اب مجھے شیخ کی غلامی کی کیا ضرورت ہے، چلو خود اپنی دکان لگاؤں۔ بس ادھر یہ خیال آنا تھا کہ ادھر شہر پر اس مریض کی حالت منکشف ہو گئی اور ان کے دل کو سخت صدمہ پہنچا، اور اللہ کا غضب اپنے ولی کے تکبر اور تکلیف سے جوش میں آ گیا۔ اسی وقت اس مریض نے محسوس کیا کہ دل کالا ہو گیا اور مجرمانہ حالت میں روح قبض کر لی گئی، اور روح سیاہ ہو کر اللہ کے پاس گیا۔ خوب سمجھ لو کہ اگر اپنے شہر اور مربی کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی یا سوء ظنی کی تو قبر میں ایمان لے کر جانا محال ہے، چاہے کتنی ہی عبادت کرو، خالی عبادت سے کیا ہوتا ہے۔ شیطان نے تو 1000 سال عبادت کی تھی، لیکن کیا حشر ہوا۔ عبادت سے انوار انسانیت پیدا ہوتے ہیں، جس کی علامت یہ ہے کہ آدمی بندوں کے حقوق کی رعایت میں مٹ جاتا ہے۔ ہر شخص کو اپنے سے افضل اور خود کو تمام مخلوق سے حقیق سمجھتا ہے۔ دل میں ایک کسک رہتی ہے کہ کہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ضائع نہ ہو جائیں۔ اگر یہ بات پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ عبادت سے دور پیدا ہو رہا ہے، اور اس کی عبادت عند اللہ مقبول ہے۔ عبادت کے انوار اور اس کے اخلاق، عبادت کے انوار اس کے اخلاق سے پہچانے جائیں گے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضلکم ایمانا احسنکم خلقا، تم میں سے سب سے افضل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ افضل ایمان والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تہجد گزار ہے، اور اگر عبادت سے عبدیت پیدا نہیں ہو رہی بلکہ تکبر اور عجب کا ایک نشہ سا پیدا ہو رہا ہے کہ خود کو سب سے افضل اور دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، دل میں سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہوں اور تمام مسلمان گناہگار اور ذلیل ہیں، دوسروں کے حقوق کی نگہداشت کے بجائے ان کے حقوق کا اعمال کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ عبادت شیطانی ہے، کیونکہ اس عبادت سے وہی مادہ پیدا ہو رہا ہے جو شیطان میں پیدا ہوا تھا، اگر اس کی عبادت سے انوار انسانیت پیدا ہوتے تو اس کے اخلاق سب سے اچھے ہوتے، ورنہ یہ شخص راندہ درگاہ ہے۔ مثلا ایک شخص بڑا تہجد گزار ہے، بڑا ذاکر و شاغل ہے، لیکن اس کی عبادت کی کسوٹی وہ وقت ہے کہ جب اس کے ماں باپ اس کو ڈانٹیں، اس وقت دیکھا جائے گا کہ کیا کرتا ہے، اگر ان کو جھڑک دیتا ہے اور بے ادبی کر بیٹھتا ہے تو ولایت اسی وقت چل ہو گئی، چاہے ایک لاکھ تہجد پڑتا رہے۔ عبادت سے نفس نہیں مٹتا، نفس تو شہد کی غلامی سے مٹتا ہے، اور نفس ہی اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہے، جہاں یہ دیوار ہٹی بس اللہ مل گیا، تصدیق شیخ و مربی کی بدولت اللہ ملا۔ اگر تم نے اس کے حقوق ضائع کر دیے ظاہراً یا باطناً تو اللہ کا ملنا محال ہے، چاہے کچھ ہو جاؤ، چاہے شیخ الحدیث و تفسیر ہو جاؤ، لیکن اللہ والے نہ ہو گیا۔ ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی اگر نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو دل میں نیکی کی طرف میلان اور رغبت پیدا ہوتی ہے اور یقین پیدا ہوتا ہے، پھر اگر آدمی بری صحبت اختیار کرے تو اگر 80 برس کا بھی یقین ہو تو اس کی بھی بنیادیں ہل جائیں گی اور گمراہ ہو جائے گا۔ اس پر یہ اعتراض لازم آتا ہے کہ شر اور باطل میں اتنی قوت کیوں ہے کہ وہ حق اور غیر پر غالب آ حق اور خیر پر غالب آ جاتا ہے۔ اس کا ایک عجیب و غریب جواب اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے گھر کے ایک کونے میں تو پھول خوشبوئیں اور بریانی وغیرہ رکھتی ہو اور ایک کونے میں سانپ بچھو پال رکھے ہوں، اور اپنے احباب کو بھی حکم دے دیا ہو کہ دیکھو ان خوشبوؤں اور بریانیوں کے پاس بیٹھنا اور جدھر سانپ اور بچھو ہیں ادھر جانا بھی نہیں، بس اگر کوئی شخص بریانی کو چھوڑ کر سانپ بچھوؤں کے پاس جا کر بیٹھے گا کہ میں نے 80 برس بریانی کھائی ہے، سانپ بچھو میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، اور اس شخص کو سانپ یقیناً ڈس لے گا، اور 80 برس کی بریانی اور اس سے حاصل شدہ قوتیں ذرا سی دیر میں خاک میں مل جائیں گی۔ اسی طرح اب تعالیٰ نے دنیا میں 2 گروہ پیدا فرما دیے، ایک اپنے انبیاء اور اولیاء کا گروہ، اور ان کی صحبت اور معیت کا حکم اونوں معاذ صادقین میں دے کر یہ بتا دیا کہ یہ لوگ ہمارے پھول ہیں، تمہیں انہی سے ہماری محبت کی خوشبو ملے گی، اور دوسرا گروہ شیطان اور اس کے متبعین کا پیدا فرما کر منع فرما دیا کہ دیکھو ان کے قریب کی مت جانا، یہ سانپ ہیں، ان کے پاس جاؤ گے تو یقیناً ڈس کیے جاؤ گے، اور عمر بھر کے مجاہدات اور ایمان اور یقین خاک میں مل جائے گا، کیونکہ ان پر ہماری صفت اضلال یعنی گمراہی کی تجلی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہادی اور مضل ہیں، انبیاء اور اولیاء پر اس میں ہادی کی تجلی ہوتی ہے، اس اسم مبارک کا ان پر خاص فیضان ہوتا ہے، اس تجلی اور فیضان کی قوت سے ان کے پاس بیٹھنے والوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، ورنہ کسی نبی اور ولی کو خود یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دے سکے، اس اسم ہادی کی تجلی کی قوت لوگوں کو ہدایت عطا کرتی ہے، اس کے برعکس شیطان اور اس کے متبعین پر اسم مضل کی تجلی ہوتی ہے، بس جو شخص ان کے پاس بیٹھے گا اندیشہ ہے کہ اسم مضل کی تجلی اس پر بھی پڑ جائے اور وہ بھی گمراہ ہو جائے۔ اب اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ اللہ تعالیٰ مضل کیوں ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اور اس کے چیلوں کو کیوں پیدا کیا، تو ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ کو تم سے سوال کرنے کا حق ہے، تمہیں اللہ سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ وہ مالک اور آقا ہے، تم مملوک اور غلام ہو، کس کا پتا ہے جو ان سے چون و چرا کرے، نیت کثرا زہرے چون و چرا، مالک اپنے ملک کا مختار ہے، پھول بھی پیدا کر دیے، خار بھی پیدا کر دیے، انبیاء اور اولیاء کو بھی پیدا کیا، شیطان اس کے چیلوں کو بھی پیدا کر دیا، یہ تو ان کی قدرت کے رنگ ہیں، تاکہ تم پر ظاہر ہو جائے کہ وہ کیسی قدرت والا ہے کہ پھول پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور سانس پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، ہدایت کا بھی خالق ہے، گمراہی کا بھی خالق ہے، لیکن گمراہی پیدا کی ہے، کسی پر چپکا تو نہیں تھی، ظلم تو اس وقت ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ گمراہی اور ضلالت کو کسی پر چپکا دیتے، حالانکہ ہدایت اور ضلالت کو تخلیق فرما کر یہ اختیار بندوں کو دے دیا کہ جو چاہے ہدایت کو قبول کرے اور جو چاہے گمراہی کو اختیار کرے، پر جو شخص ہدایت کو طلب کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جو شخص اپنی طغیانی اور سرکشی سے گمراہی کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ گمراہی کو پیدا کرنا بالکل ایسا ہے جیسے سانپ کو پیدا کرنا، لیکن جب اللہ نے سانپ کو پیدا کیا ہے تو لوگوں کو متنبع بھی فرما دیا ہے کہ دیکھو سانپ میں زہر ہے، اس کے پاس نہ جانا ورنہ یہ تمہیں ڈس لے گا اور اس کا زہر تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اب اگر کوئی شخص سانپ کو ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر ڈسا جاتا ہے تو اس میں خالق سانپ کا کیا قصور ہے؟ قصور تو اس شخص کا ہے کہ اس کی عقل ہی اندھی ہے، اگر ذرا بھی عقل ہوتی تو سانپ کے قریب بھی نہ جاتا۔ اسی طرح گمراہی کو پیدا کیا تو لوگوں کو مطلع بھی کر دیا کہ دیکھو شیطان کے چیلوں کے پاس نہ بیٹھنا، یہ سانپ ہیں، جب تم ڈس لیے جہاں تم ڈس لیے جاؤ گے، ہم نے اپنے انبیاء اور اولیاء کو بھی پیدا کیا ہے، ان کے پاس بیٹھنا، وہاں سے تم کو ہدایت ملے گی۔ یہ دنیا عالم امتحان ہے، اللہ نے یہاں انبیاء کو بھی بھیجا اور شیطانوں کو بھی پیدا کیا اور ہدایت کی راہ بھی دکھا دی اور گمراہی کے راستے سے منع فرما دیا۔ بس یہ دنیا امتحان گاہ ہے، امتحان ہو رہا ہے کہ کون ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اور کون گمراہی کو اختیار کرتا ہے۔ امتحان کا مضمون اور کورس حق تعالی نے بتا دیا، اسی کے اندر امتحان ہو رہا ہے۔ کیا حق تعالی کو امتحان کا حق حاصل نہیں ہے؟ بالکل ہے، اور یہ امتحان ظلم نہیں ہے۔ ظلم تو اس وقت ہوتا جب مضمون اور کورس سے باہر سے سوال کیا جاتا، حق تعالی نے اس امتحان کا مضمون اور کورس پہلے ہی بتا دیا کہ کھلا راستہ ہدایت کا ہے، کسی کو اختیار کرنا، اور کھلا راستہ گمراہی کا ہے، اس سے بچنا۔ اور اگر کوئی ہدایت کے راستے کو اختیار نہ کرے اور گمراہی کو اختیار کرے تو اس کا اپنا قصور ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی کے پیدا کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ تو رب الاشیاء کو بھی ازدادیہ، ہر چیز کی معرفت اس کی ضد پر موقوف ہے۔ اگر ظلمت نہ ہوتی تو نور کو نور کی معرفت محال تھی، یعنی اگر اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی پہچان نہیں ہوتی، روشنی نہ ہو تو اندھیرے کی پہچان نہیں ہوتی، ہر چیز ایک دوسرے کے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر بدبو نہ ہوتی تو خوشبو کی پہچان محال تھی، اسی طرح اگر باطل نہ ہوتا تو حق کی صحیح معرفت بھی نصیب نہ ہوتی۔ اگر حق تعالیٰ صرف انبیاء اور اولیاء ہی کو پیدا فرماتے اور شیطان کو پیدا نہ فرماتے تو حق کی پہچان کیسے ہوتی؟ باطل کے مقابلے سے حق کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کی صحیح معرفت کے لیے دنیا میں معبودان باطل کو بھی پیدا فرما دیا کہ ان کے ہیج اور لچر ہونے سے لوگوں کو الوہیت یا حقیقیہ کی معرفت نصیب۔ ارشاد فرمایا کہ مثبت اور منفی تاروں کے ملنے سے بجلی کا بلب روشن ہوتا ہے۔ اللہ نے جب کلمہ پیدا فرمایا تو اپنی محبت کی بجلی پہلے ہی پیدا فرما دی، اور اس نے مثبت اور منفی کے دو تار لگائے۔ لا الہ یہ منفی کا تار ہے، نہیں ہے کوئی ہمارا معبود، نہیں ہے کوئی ہمارا مقصود، نہیں ہے کوئی ہمارا مسجود، نہیں ہے کوئی ہمارا محبوب، لیکن اللہ، الا اللہ یہ مثبت تار ہے۔ پس اللہ نے بتا دیا کہ قلب دو تاروں کے ملنے سے روشن ہوتا ہے، ان دونوں تاروں کو ملاؤ گے تو ہماری محبت کی بجلی پیدا ہوگی۔ ایک تو ذکر اللہ کا تار ہے، جو مثبت تار ہے، اور دوسرا صحبت شیخ کا تار ہے جو منفی تار ہے، اس سے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے، جو بنیاد ہے ولایت کی، یا قوله تعالی ان اولیاءہ الا المتقون. قل ان دونوں یعنی ذکر کے مثبت اور اجتناب معصیت کے منفی تاروں کے ملنے سے منور ہو جاتا ہے، اور اجتناب گناہ کی توفیق صحبت شیخ سے ہوتی ہے، گناہ سے بچنے کی. اسی سے سمجھ لو کہ اگرچہ ذکر بمنزلہ مثبت تار کے ہے، لیکن اگر کوئی شخص صرف ذکر ہی کرتا رہے اور کسی اللہ والے سے تعلق قائم نہ کرے، تو ذکر سے تکبر اور خود پسندی کا ایک نشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ کا قرب ملنے کے بجائے اللہ سے اور دوری ہو جاتی ہے. شیخ کی صحبت کا منفی تار اس نشے کی نفی کرتا ہے. ان دونوں کے ملنے سے قلب اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا ہے. بس اگر کوئی شخص صرف مثبت تار ہی لگائے، یعنی ذکر کرتا رہے اور صحبت شیخ نہ اختیار کرے، یا صرف منفی تار لگائے یعنی شیخ کی صحبت کا تو اہتمام کرے لیکن ذکر ترک کر دے، دونوں صورتوں میں قلب پورا منور نہ ہو سکے گا. پر ذکر کا التزام اور صحبت شیخ کا اہتمام دونوں ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے اجتناب معصیت کی اور دوام ذکر و طاعت کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کا شکر ہے ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جنہوں نے سفر میں میرے لیے دعائیں کی اور اس کی معاونت کی، اور مستقل رابطہ رکھا، پوچھتے رہے حال و احوال. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارا یہ سفر اپنی رحمت سے اللہ قبول فرما لے، تو اللہ کی مہربانی سے وہاں سوات کا جو سفر ہوا ہے اس میں لوگوں نے بہت محبت کی، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو بہت ہی زیادہ سراہا، اور بہت خوش ہوئے کہ اور بتایا کہ یہ باتیں ہمیں یہاں کوئی بتانے والا نہیں ہے، اور بہت سے لوگوں نے بتایا کہ ہم نے پہلی دفعہ یہ باتیں سنی. اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میرے مرشدین کی برکات ہیں اور ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ وہاں بہت سے لوگوں نے، داڑھی کا مسئلہ نہیں معلوم تھا، داڑھی تو ہوتی ہے اکثر وہاں لوگوں کی، لیکن ان کو شرعی مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ داڑھی نے جو ہے وہ سیٹنگ کے خیال سے وہ کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، لیکن اب جو مسئلہ ان کو معلوم ہوا تو بہت انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور سب نے پوری داڑھی رکھنے کا وعدہ کیا. بعض لوگ جن کی داڑھی نہیں تھی انہوں نے بھی داڑھی رکھنے کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے قیامت نصیب فرمائے. دوسرا جو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مضمون ہے نگاہوں کی حفاظت کا، اس کے بارے میں بھی اکثر لوگوں نے یہی کہا، بلکہ تقریباً سبھی لوگوں نے یہی کہا کہ ہمیں یہ بات پہلے معلوم ہی نہیں تھی، اور جو اس کی خرابیاں ہمارے حضرت نے فرمائی تھیں وہ سب وہاں بیان کرنے کی توفیق ہوئی. اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس سے توبہ کی اور دل کی حالت کا بھی مضمون بیان ہوا، صحبت اہل اللہ کا بھی مضمون بیان ہوا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب قبول فرمایا. مساجد میں بھی بیان ہوا لیکن وقت ہمارا بہت مختصر تھا، اور ان لوگوں نے بہت اصرار کیا اس وقت بھی کہ وقت پڑھا لیں، مگر ہماری بکنگ نہیں تھی واپسی کی اور ہم اس ارادے سے گئے نہیں تھے، اور کچھ مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے ہم وقت نہیں بڑھا سکے، مگر وہاں لوگوں کا بہت زیادہ اصرار تھا کہ اب آئندہ آئیں تو زیادہ وقت کے لیے آئے. الحمدللہ وہاں بہت بلند بلند پہاڑوں میں بھی اللہ نے اپنی محبت کی بات بیان کروا دی. اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے قبول فرمائے. سارا سفر اللہ کا شکر ہے کہ حضرات کی دعاؤں سے انتہائی آرام سے گزرا. یہاں سے وہ ٹرین میں وہ ایک ڈبہ ہوتا ہے الگ سے دو سیٹوں کا، اسی ڈبے کے اندر وہ بیت الخلا بھی ہے، اور لیٹنے کے لیے بہت ہی اچھے بستر
رکھے ہوئے ہیں بنائے ہوئے ہیں. تو کسی قسم کی تکلیف الحمدللہ شروع سے آخر تک نہیں ہوئی, اور وہاں بھی جو ہمارے میزبان تھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ تصور سے بھی زیادہ محبت کا معاملہ کیا اور بہت زیادہ ہماری خدمت بھی کی, اور ہم کو جو ہے وہ دین کی خاطر سے جگہ جگہ لیے اپنی گاڑی میں لے کے پھرے, پہاڑوں میں بھی میدانوں میں بھی جہاں اور مقامی مساجد میں بھی دو جگہ بیان ہوا اور پھر باہر کی جگہ میں بھی بیان ہوا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس تھوڑے سے عمل کو بہت بڑھا کر قبول فرمائے, اور جو کوتاہیاں مجھ سے ہو گئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے معاف فرما دے, اور آئندہ اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں بھی جو میرے پیچھے مجالس میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے, اس جگہ کو آباد کرنے میں جو جو لوگ معلوم رہے اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے. اللہ ان سب کو دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس جگہ کو اپنے عاشقوں سے آباد فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور میرے تمام متعلقین دوستوں کو احباب کو متوسلین متوسلات کو صالحین و صالحات کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے خزانوں سے نواز دے, اور تکبر اور حجور اور ریا اور حسد اور بدگمانی اور غیبت مطلب نگاہی اور تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک فرما, ظاہری و باطنی تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ اجتناب کی توفیق نصیب فرما, اور ہمارے قلوب کو تمام رضائل سے پاک فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.